وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. صدق الله العظيم.
میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، تبریز دوراں، مجدد زمانہ، عارف باللہ، حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ باب ہے ماشاءاللہ، اور یہ بندہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اس وقت حاضری دیا کرتا تھا جب یہ مسجد کا یہ حصہ بھی نہیں تھا، پرانی مسجد تھی، اور ماشاءاللہ یہ شاندار جامعہ بھی اس وقت نہ تھا بلکہ دو پلاٹ پر مدرسے کا نظم تھا، نہ یہ مدرسۃ البنات تھا نہ یہ خانقاہ تھی، بلکہ یہ سندھ بلوچ سوسائٹی بالکل ایک جنگل کی مانند معلوم ہوتی تھی۔ یہ میں آپ کو 90 کے زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں، اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز ادا فرما کر یہاں تشریف لاتے تھے، اور کبھی یہ معمول ہوتا تھا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز گلشن میں پڑھ کے پھر ہم حضرت کے ساتھ یہاں آتے تھے، اور یہاں حضرت کی آؤ فغاں ذکر فرمایا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک شاندار جامعہ عطا فرما کہ جہاں سے حسن بصری پیدا ہو۔ آپ کی محبت برا دل رکھنے والے علماء ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خیر امتی علماء ہوا، میری امت کے بہترین جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں، وخیر العلماء رحماء ہوا، اور علماء میں بہترین وہ ہیں جن پر شان رحمت غالب ہے۔ لہذا ایسے محبت بھرا دل گویا کہ علم صرف زبان تک نہ ہو بلکہ دل میں بھی اتر جائے۔ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس زمانے میں یہاں پر حاضری ہوا کرتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ جامعہ بننا شروع ہوا، بلکہ پہلے خانقاہ بنی، جامعہ بعد میں بنا، پہلے خانقاہ بنی، خانقاہ بنی۔ یہاں حضرت والا رحمت اللہ علیہ سہروزہ بھی حضرت لگایا کرتے تھے، ایک عجیب رونق ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان، ماشاءاللہ مدرسۃ البنات بھی بنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شاندار جامعہ بھی عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حضرت کے اس آہو فغاں کو، اس درد دل کو قیامت تک کے لیے شرف قبولیت کے ساتھ قائم و دائم رکھ فرمائے، بلکہ ایسے ہی دین کے جتنے باغ اور چمن سارے عالم میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سبھی کی حفاظت فرمائے اور دین کے خادموں کی بھی حفاظت فرمائے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا، کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ایمان ہے وہ روشن ہو جائے۔ ایمان تو ہے لیکن وہ ایسا ایمان کہ جس کی روشنی سے نہ ہم مستفید ہوں اور نہ اس کی روشنی سے کسی اور کو فائدہ پہنچے اور فیض پہنچے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایمان کو روشن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان کو روشن کرنے کا طریقہ وہی ہے جو لالٹین کا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے۔ فرمایا کہ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لالٹین اور چراغ ہوتا ہے یا لالٹین ہوتی ہے، یا چراغ ہوتا ہے اس وہ خود بخود روشن نہیں ہوتا، بلکہ اس کو روشن کرنے کے لیے روشن اس کو روشن ہونے کے لیے جلتے ہوئے چراغ سے ملانے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو چراغ روشن ہے جب یہ چراغ اس چراغ سے رابطہ کرے گا تو یہ بھی روشن ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو چراغ کی تین قسمیں ہیں، روشن چراغ کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک چراغ تو وہ ہے کہ روشن ہے، اس جلتے ہوئے چراغ سے جب بجھے ہوئے چراغ نے اپنی بتی کو ٹچ کیا یعنی مس کیا ملایا تو وہ جو روشن چراغ ہوتا ہے وہ بھی بجھ جاتا ہے۔ بجھا ہوا چراغ تو کیا روشن ہوتا؟ جو جل رہا ہوتا ہے وہ بھی بجھ جاتا ہے۔ ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جلتے ہوئے چراغ سے بجھے ہوئے چراغ نے اپنی بتی کو ملایا اور مس کیا، جیسے ہی بتی کو ملایا وہ جو چراغ روشن تھا وہ بجھ گیا اور جو بجھا ہوا تھا وہ روشن ہو گیا۔ یہ چراغ کی دوسری قسم ہے۔ اور چراغ کی تیسری قسم یہ ہے کہ ایسے بھی چراغ ہوتے ہیں کہ جو روشن ہوتے ہیں اس سے درجنوں بجھے ہوئے چراغ اور بے نور چراغ اس چراغ سے نور حاصل کرتے ہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بعض مرتبہ لاکھوں لاکھوں چراغ اس سے روشن ہو جاتے ہیں، اور وہ چراغ جیسے نور فراہم کر رہا ہے یعنی جیسا وہ منور ہے اور وہ نور دے رہا ہے جل رہا ہے ویسے ہی جل جاتا ہے اور ہزاروں چراغ اس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ ارے میاں کیا بہت نیند آ رہی ہے آپ کو؟ تو پھر آنکھیں، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آنکھیں کھول کے سنو، ورنہ کیا ہوگا کہ سونے والوں کی شکل بنانو گے، جیسی شکل بناؤ گے ویسی حقیقت بھی آ جائے گی۔ تو پھر حضرت سمجھایا کرتے تھے دیکھو دین کا کام کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں، یعنی جن کی دینداری نظر آئے گی۔ بلکہ آج کل تو یہ حال ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے، جن کے فالوورز ہوں گے، جن کو لائک کرنے والے ہوں گے، بلکہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ آج کل تو ملینز ہمارے جو فالوورز ہیں وہ ملینز میں ہیں اور لائک کرنے والے بھی ملینز میں، یعنی لاکھوں میں اور کروڑوں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو کہ دینداری کا گویا لیول جن کے اوپر ہوگا اور جن کو لوگ اچھا سمجھیں گے کہ ہم ان سے دین سیکھیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وہ دیندار ایسے ہیں کہ جیسے ہی کوئی، پہلی قسم بیان ہو رہی ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص ان سے رابطہ کرے گا وہ جو ان کی دینداری ہے وہ خود بھی بیٹھ جائے گی۔ وہ کیا دیندار رہیں گے؟ وہ کیا کسی کو دین سکھائیں گے؟ وہ خود بھی بیٹھ جائیں گے۔ لہذا فرمائے کہ اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بظاہر تو دیندار ہے، بلکہ اس کو ایک لطیفے سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک صاحب کے پاس دو طوطے تھے، بڑے نیک، بڑے عبادت گزار، ایسے نیک کہ ایک طوطا ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا تھا، ضربے لگاتا تھا صوفیہ کی طرح، جھومتا جھوم جھوم کر تسبیح پڑھتا تھا، اور جو دوسرا طوطا تھا وہ سجدے میں گرا ہوا۔ ایک صاحب ملنے کو آئے، اب جو انہوں نے طوطے دیکھے، اتنے بڑے نیک صوفی زاہد عابد عبادت گزار پارسا، کہ ایک تسبیح پڑھ رہا ہے اور دوسرا سجدے میں گرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک طوطی ہے، ٹیں ٹیں کرتی ہے، سنائے صحبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، اگر آپ کہیں
تو میں اپنی توتی کو ان کی صحبت کے میں کچھ دن کے لیے بھیج دوں تاکہ وہ بھی کچھ نیک کام کرنے لگ جائے. ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے آؤ، مجھے کیا پریشانی ہے. تو چند روز کے بعد وہ اپنی توتی کو لے کر آ رہے تھے، وہ جو صوفی صاحب تسبیح لے کر جھوم رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. اب وہ ذکر کرتے کرتے وہ صاحب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے توتی کو لے کر، تو ان کی آنکھ کھلی، آنکھ سے چونک کر دیکھا، تسبیح ایک طرف ڈالی اور لات ماری اس توتے کو جو کہ سجدے میں گرا تھا. اس نے کہا ابے اٹھ جا، جس کے لیے تو سجدے میں گرا ہوا تھا وہ آ گئی. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے، فرماتے تھے کسی کی دینداری کو مسجد میں مت دیکھو، کسی کی دینداری کو ممبر پر مت دیکھو، کسی کی دینداری کو سجدوں میں مت دیکھو، کسی کی دینداری کو روزہ پاک پر مت دیکھو، کسی کی دینداری کو ملتزم پر مت دیکھو. فرمایا کہ دینداری کا امتحان مسجد اور مدرسے میں نہیں ہوتا، بلکہ دینداری کا امتحان کہاں پر ہوتا ہے؟ فرمایا کہاں امتحان لیں گے؟ اب حضرت کا شعر سنیے، فرماتے ہیں کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، یعنی جب کوئی خوش قامت اس کے سامنے آئے، کوئی حسین لڑکا یا لڑکی، یعنی ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، جن کو امرت کہا جاتا ہے، جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، ابھی کم عمر ہو، جن کے چہرے پر کشش ہو گویا کہ مثل امرود کے معلوم ہوتے ہوں، ایسے لڑکوں سے اگر وہ نظر کی حفاظت کرتا ہے یا کوئی نامحرم اس کے سامنے آ جائے، اس وقت اگر اس کی نگاہیں نیچے ہوتی ہے، تو فرمایا اصلی دینداری تو یہ ہے. ورنہ اس طوطے کی طرح ہمارا بھی حال یہ ہے، ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر اور مسجد میں بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر، میرے پیارے دوستو، ہم اپنی اس دینداری سے دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ جو شخص اپنی خلوت اور تنہائیوں کے اندر تقوی سے رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور جو شخص اگرچہ مخلوق کے سامنے بڑی بڑی عبادتیں کرے، بڑی بڑی تقریریں کرے، لیکن اگر وہ اپنی خلوت اور تنہائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر کتنی انگوٹھیاں پہن لے کہ لوگوں کے دل میں میری محبت آ جائے، کتنے تعویذ باندھ لے اور کتنے عملیات کر لے، اس کی محبت لوگوں کے دل میں نہیں آئے گی. انگوٹھیاں پہننے سے اور تعویذ باندھنے سے میرے پیارے، اور چلے کھینچنے سے میرے پیارے دوستوں میں محبت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک قاعدہ قرآن کریم میں آسان اور بہت واضح الفاظ میں فرما دیا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یہ جو ود، ودن جو فرمایا، وہ ودود اسی کی محبت اسے کی دل میں ڈالتا ہے، بلکہ سین، یہاں جو سین جو ہے وہ تقریب کے لیے ہے، گویا کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہی اس کی محبت کے پھیلنے میں کچھ دیر نہیں لگے گی. اس کی محبت کا آغاز ملئے اعلیٰ میں، اس عالم لاہوت سے اس کی محبت کا آغاز ہوگا، جہاں پر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرمائیں گے، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ فلا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. وہ جبرائیل علیہ السلام پھر مقرب فرشتوں کے اندر فرمائیں گے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. یہاں تک کرتے کرتے وہ آسمان دنیا جو وہ فرشتے جو آسمان دنیا کے قریب، وہ آسمان وہاں تک، پھر کرتے کرتے وہ محبت جو پھیلتی ہے اس دنیا کے اندر پھیلتی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا میں بھی سب سے پہلے وہ محبت دنیا کے اندر، جو علماء اولیاء صلحاء ہیں اس کے اندر اس کی محبت پھیلتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو عام فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ چونٹیاں، وہ مچھلیاں، وہ پرندے اور وہ درندے تک اس سے محبت کرتے ہیں میرے دوستوں. لہذا وہ محبت اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ جب وہ عمل صالح، نیک اعمال اور تقویٰ جس کو کہتے ہیں، جب تقویٰ اس کے ساتھ ملتا ہے، پھر میرے پیارے دوستوں محبت کا پودا بڑھتا ہے. صرف انگوٹھیاں پہننے سے یا تعویذ باندھنے سے میرے پیارے دوستوں محبت کسی کے دل میں نہیں اترتی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے کام کرنے والوں کی پہلے قسم ایسی ہے کہ جن کا مقصد ہی ہے اپنے دین سے لوگوں کے مال پر، لوگوں کے جیب پر، یا مخلوق سے واہ واہ اور تعریف مقصود ہے کہ لوگ کہیں واہ واہ کیسے بیان، کیسی تقریر، کیسے نیک آدمی ہیں. تو میرے پیارے دوستو یہ شخص حقیقت میں اپنے اس روشن چراغ کو بجھا رہا ہے. اور دین کا کام کرنے والے جو دینداروں کی دوسری قسم، وہ عرض کی کہ خود روشن ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی بجھا ہوا چراغ ان سے رابطہ کرتا ہے وہ بجھ جاتا ہے اور یہ روشن ہو جاتا ہے. اس کو بھی ایک مثال، آسان مثال سے سمجھ لیتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک جعلی پیر تھا، اس سے ایک شخص بیعت تھا، مرید تھا اس کا. اس نے ایک دن اپنے پیر صاحب سے آ کر کہا کہ شاہ صاحب رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا. کہا اچھا کیا خواب بتاؤ. کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے شہد نکل رہا ہے اور میری انگلیوں سے غلاظت اور نجاست نکل رہی ہے. اس نے کہا دیکھا دیکھا ہو نا تم دنیا کے کتے. کہا شاہ صاحب پوری بات تو سنیں. کہاں کہو. کہا پورا خواب یہ ہے کہ آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں. تو میرے پیارے دوستو یہ ہے وہ دیندار، گویا کہ دوسروں کی جیب پر، دوسروں کے مال پر نظر رکھتے ہیں. لہذا اس لیے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. یہ ایک شخص تھا، کسی جعلی پیر سے بیعت تھا. اس کا جو پیر کا ایک باغ تھا، اس نے کہا کہ جا بھائی تیرا سلوک یہ ہے کہ تو اس باغ میں جا کر بس میرے باغ کی نگرانی اور نگہبانی کر. وہ بیچارہ مخلص تھا، کیونکہ ہمارے بزرگ نے ایک بات فرمائی، اگر شیخ کسی مرید کو لگا دے کہ تمہارا کام ہے کہ تم بس مہمانوں کو چائے پلاؤ تو اس کا سلوک ایسے ہی طے ہو جائے گا. جس کو جس خدمت میں شیخ نے لگا دیا طے ہو جائے گا. اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا وہ باغ میں چلا گیا. تین برس گزر گئے، تین برس یعنی تین سال وہ شخص پلٹ کے اپنے شیخ کو نہیں پوچھا اور باغ کی نگرانی میں لگا رہا. اسی زمانے کے اندر اس علاقے کا ایک قطب تھا، اس کا انتقال ہو گیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دوسرے حضرات بیٹھے کہ بھائی اب کس کو اس کی جگہ پر بٹھایا جائے. چلتے چلتے بات چلی فلا فلا، تو سب پر انکار کرتے رہے. آخر بات ہوئی اس مرید پر، وہ جو جعلی پیر سے بیعت تھا، کہا اس کو قطب بنایا جائے اس علاقے. سب نے کہا بھائی وہ تو ایک جعلی سلسلے میں جعلی پیر سے بیعت ہے، اس کو کہاں سے. تو کہنے والے نے کہا کہ بات یہ کہ ہے تو وہ کسی جعلی کے ہاتھ میں لیکن ہے بڑا مخلص آدمی. پھر قصہ عرض کیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا بھائی اسی کو قطب بنا دیا. ایک اور واقعہ میرے شیخ سنائے کرتے تھے کہ قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ نے لکھا ہے، بلکہ اپنی مجلس میں واقعہ سنائے کرتے تھے کہ ایک ڈاکو تھا. وہ جو ڈاکو تھا وہ ڈاکے ڈالتا تھا. تو ایک مرتبہ کسی جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا ایک جنگل میں ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، ہدیے دے رہے ہیں، مرغیاں آ رہی ہیں، چکن تکے آ رہے ہیں، بلکہ پیزا اور ڈونٹس مل رہے ہیں. اب وہ دیکھتا رہا تماشا. اس نے کہا یار یہ بھی دنیا کما رہا ہے، ہم بھی دنیا کماتے ہیں، یہ بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہم بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن یہ ایسے ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ اس کو نہ نیب کا خطرہ، نہ ایف بی آر کا خطرہ، نہ پولیس کا خطرہ، نہ انٹیلیجنس کا خطرہ، اور ہم ہر وقت پریشان فکر میں لگے ہوئے کہ ہمارے پیچھے پولیس نہ آ جائے. اس نے بھی کیا کہ ایک جنگل میں جا کر ایک جگہ دیکھی اور وہاں پر جناب اللہ اللہ میں لگ گیا. تسبیح نکالی اب لوگ گزرتے تھے, اب وہ دیکھتے بھائی ایک شخص ہے اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے, ذکر کر رہا ہے, ایک سادھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کہے کہ صاحب یہ حضرت آپ کے لیے نظر, کہا ہٹو ہمیں دنیا کا کتا سمجھا ہے تم نے. اب جناب تھوڑے دن بعد اس کی مشہوری ہو گئی کہ صاحب ایک اللہ والا جنگل میں بیٹھا ہے, کسی سے کچھ نہیں لیتا. اب کرتے کرتے لوگ آنا شروع ہوئے, کہا سا حضرت ہمیں بیعت کر لیں, اب وہ اللہ کا نام بتا دے, ذکر بتا دے. اللہ کے ذکر میں تاثیر ہے. کرتے کرتے وہ جو مریدین ہیں وہ بڑے بڑے مقامات ان کو حاصل ہو گئے. اب ایک دن سما مریدین بیٹھے, انہوں نے کہا کہ یار جس شخص کی صحبتوں سے ہمیں یہ فیض ملا ہے ہم اس کا بھی تو مقام دیکھیں, وہ کس مقام پر ہے. اب جناب انہوں نے چھان بین کوشش کی, بڑے مراقبے میں گئے. میرے شیخ ہنس کر فرماتے تھے کوئی مقام ہوتا تو ملتا, وہ بیچارے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ تو نیچے دھرا ہوا تھا. اب فرمایا کہ یہ محبت بھی عجیب چیز ہوتی ہے, یہ رستہ بھی عجیب چیز ہوتی ہے, کہ اب ان کو یہ نیک گمان ہوا کہ یہ شیخ ہمارے اس مقام پر ہے کہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے. اب وہ اپنے شیخ کے پاس آئے اور اس جالی پیر اس ڈاکو سے کہا, یہ حضرت قطب العالم ماں رشید احمد صاحب گنگوئی یہ واقعہ سنا رہے رحمت اللہ علیہ. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت ہمارے اس مقام پر ہیں کہ ہماری رسائی نہیں, کہا کہ حضرت ہم نے تو ایسا ایسا کیا, ہم تو پہنچ نہیں سکے آپ کے مقام تک, کہ کیا مقام ہے اور آپ کی صحبتوں سے میں اللہ نے کیسی کیسی ہم پر عنایت و مہربانی اپنے قرب کی فرمائی. میرے شیخ فرماتے کہ اس ڈاکو نے کہا, اس نے کہا بھائی دیکھو سچی بات میں آج تمہیں سچ بتا دیتا ہوں, تم لوگ نیک اور مخلص لوگ ہو, میں تمہیں سچ بتا دوں بھائی میں تو کوئی اللہ والا ہوں نہیں, میں تو ایک ڈاکو ہوں اور اپنی دنیا کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. لوگ نذرانے ہدیے دے کر آج لے کر آتے ہیں, کوئی مرغی لے آتا ہے, کوئی بریانی لے آتا ہے, کوئی حلوہ لے آتا ہے, کوئی پیزا لے آتا ہے, کوئی چکن برگر لے آتا ہے, ہمارا دھندا چلتا رہتا ہے. بھائی میں تو اس چکر میں بیٹھا ہوں, اب میں نے تمہیں سچ بات بتا دی, تم لوگ اپنا رستہ لو, کسی سچے اللہ والے کی خدمت میں جاؤ اور اس سے اللہ تعالی کی محبت کو حاصل کرو اور مجھے چھوڑ دو, میں تو دنیا دار آدمی ہوں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مریدین گئے اور آپس میں بیٹھے, انہوں نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ شخص اگرچہ ڈاکو ہے دنیا دار ہے لیکن جو کچھ ہمیں ملا اسی طرح سے ملا, اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس کے ذریعے سے آپ نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی اس کو بھی آپ اپنے قرب سے محروم نہ فرمائیے. اب وہ تمام مریدین سجدے میں گر کر اپنے شیخ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے شیخ پر جس نے ہمیں اللہ اللہ کرنا سکھایا, ہم بچے تھے ہمیں اس نے گویا کے سلوک کے رستے میں چلنا سکھایا, ہمیں اللہ کا ذکر بتایا, جس سے آپ نے ہم پر اپنی عنایات و مہربانیوں کے دروازے کھول دیے, ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو اپنے عنایت سے مہربانیوں سے محروم نہ فرمائیے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تعالی نے اس ڈاکو پر بھی مہربانی فرما دی. تو بہرحال دوسری قسم کے ایسے لوگ ہیں, اور فرمایا کہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ اللہ والے, وہ کاملین, وہ مرشدین ہوتے ہیں, جس کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر خود فرماتے ہیں کہ ہزاروں نہریں ہوئی میرے دریا سے جاری, ہزاروں نہریں ہوئی میرے دریا سے جاری, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. یعنی کتنے لوگ, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جو حلقہ تھا ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تھا. ماشاءاللہ حضرت کے خلفاء, حضرت کے منتصبین, حضرت کے معتقدین, جنہوں نے جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہوئے. رمزی اٹاوی ایک شاعر گزرا ہے, اس نے حکیم الامت تھامی رحمت اللہ علیہ کی شان میں ایک شعر کہا تھا, کرامت ہے تیری میرے ساقی تیرے رندوں کی, کرامت ہے تیری میرے ساقی تیرے رندوں کی, جہاں رکھ دے قدم وہیں میخانہ بن جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے اولیاء, حضرت کے خلفاء اور معتقدین اور مریدین کو ایسے مقامات دیے کہ ایک ایک جہاں بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کا حلقہ جاری کر دیا, جس کی ایک مثال جو آپ حضرات کے سامنے, حضرت مفتی ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ جو ماشاءاللہ اس ممبر و محراب و ممبر کو فیضیاب فرما رہے تھے اور آپ حضرات کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. تو فرمایا کہ ایسا شیخ یہ سچا اللہ والے کہ جن کے قلب سے جو ایسی دینداری کے حامل ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ آ کر ان سے دین سیکھتے ہیں اور ان کے اندر وہی عاجزی کا مقام ہوتا ہے کہ یا اللہ، جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص آتا اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے تو آپ سے ایسا ایسا فائدہ اٹھایا، ایسی ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی نعمتیں عطا فرمائی اور ایسے ایسے مجھ پر عنایات و مہربانی عطا فرمائی، اعمال صالحہ کی طرف مجھے اللہ تعالیٰ نے موڑ دیا اور تقویٰ اور گناہوں کو چھوڑ کر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ گیا، تو حضرت حاجی صاحب کیا فرماتے تھے؟ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی میں نے کیا کیا، میں نے تو صرف تمہیں اللہ کا نام بتایا، باقی یہ تو تمہاری محنت تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عنایت اور یہ مہربانیاں تم پر فرمائی. لہذا گویا کہ اس اللہ والے کا جو قلب کا مقام ہوتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں استقامت اسی کا نام ہے، استقامت اسی کا نام ہے. اگر کوئی تعریف بھی کرے، اگر کوئی برائی بھی کرے، اگر کوئی اعتراض بھی کرے، لیکن وہ بندہ اس کا، جیسے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی صحبتوں کا ادنا انعام یہ ملا، اگر کوئی تعریف کرے تو پھر بھی میرے دل پر کوئی بڑائی نہیں آتی، اور اگر کوئی ذم برائی بھی کرے اور اعتراض بھی کرے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہر وقت تعلق رہتا ہے. یہ استقامت کی دولت ہوتی ہے جو ان اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتی ہے میرے دوستوں. لہذا اس لیے حضرت ایک بات سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو اگر چراغ کروڑوں روپے کا، اس میں موتی لگے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے کا ہے اور اس کی بتی لاکھوں روپے کی ہے، لیکن جب تک وہ بجھا ہوا چراغ کسی روشن چراغ سے اپنا رابطہ اور کنیکشن نہیں ملائے گا، فرمایا وہ جل نہیں سکے گا. اس لیے فرمایا کرتے تھے علم و عبادات کی کتنی اونچی نعمتیں تمہیں مل جائے لیکن جب تک کسی اللہ والے کی صحبتوں میں نہیں رہو گے، فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی کی محبت دل میں نہیں روشن ہوگی. دیکھیے ہمارے بازار میں کیلے ملتے ہیں نا، ایک کیلے کی قسم تو وہ ہوتی ہے جو گچھے سے ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے کیلے ہوتے ہیں، اور ایک کیلا وہ ہوتا ہے جو گچھے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. دونوں کی قیمت میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیوں جناب؟ دونوں کی قیمت میں فرق ہے. وہ جو بکھرا ہوا کیلا ہے، جو گچھے سے جدا ہو گیا، جو گچھے سے ٹوٹ گیا، وہ بکھرے ہوئے کیلے اگر سے کتنے ہی شاندار ہوں، عمدہ ہوں، دیدہ زیب ہوں، خوبصورت ہوں اور بڑھیا بھی ہوں، اس کے باوجود اس کی قیمت اس گچھے والے کیلے کی قیمت سے کم ہوتی ہے. اسی سے آپ سمجھ لیجئے جو لوگ اکیلے رہتے ہیں، جن کے سر پر کوئی بڑا نہیں ہوتا، جن کے سر پر کوئی مرشد اور اللہ والا نہیں ہوتا، میرے پیارے دوستوں اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی کہ ایک وہ شخص کہ جو اگرچہ اعمال میں کمزور ہو لیکن اللہ والوں کے ساتھ جو جڑا رہتا ہے اور ان صحبتوں میں رہتا ہے اس کی قیمت ہی الگ ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ نیک صحبتیں مرتے دم تک مت چھوڑو، اور کونو مع صادقین کا جو امر کا حکم ہے جو مزارے سے بنتا ہے، مزارے کے اندر تو تجدد استمرار ہے، لہذا مرتے دم تک، گویا کہ وہ تسلسل مرتے دم تک کسی اللہ والے کا سایہ اپنے سر کے اوپر رکھے. بلکہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر شیخ کا انتقال ہو جائے، فرمایا تین دن غم منا لو کہ غم کی اجازت ہے، فرمایا چوتھے دن فوراً اپنے لیے شیخ تلاش کرو. اور فرمایا کرتے تھے جو ایک شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ کرتا ہے اس کو ایسا ہی اجر ملتا ہے. پھر حضرت نے یہ آیت پڑھی، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا. یہ ان حضرات کے لیے تھا جو یہودی اور نصرانی تھے، اس کے بعد جب ایمان لے کر آئے، ان کو فرمایا کہ ان کو ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ بما صبروا ان کے صبر پر ان کو اجر بھی دگنا ملے گا. دادا فرمایا کرتے تھے اسی طرح جو شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ کرتا ہے، فرمایا ان کو بھی یہی اجر ملتا ہے اور ان کے جو عنایات و مہربانیاں وہ جاری ہو جاتی ہیں ان پر. دادا فرمایا کہ اب چراغ روشن ہو گیا، اب اس چراغ کو جو صحبتوں سے چراغ روشن ہو گیا، اب اس لالٹین کو روشن رکھنا بھی ضروری ہے. لالٹین کو روشن رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس میں تیل ڈالتے ہیں. لہذا فرمایا اب سالک کو ضرورت ہے کہ ذکر کا اہتمام کرے. جو سالکین ذکر اللہ نہیں کرتے، ایسے لوگ روحانی طور پر نابالغ اور کمزور رہتے ہیں. جیسے کوئی آدمی غذا استعمال نہ کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مثلا جیسے آج کل سردی دیکھ لیجئے، سردی کے زمانے میں انسان کی بھوک بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ کہ اس کے جسم جو اس کے جسم کی جو قوت مدافعت ہے، سردی کی وجہ سے اس کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، اس کا کام بڑھ جاتا ہے، لہذا اس کے لیے اس کو غذا بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. لہذا اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو، انسان کو قوت مدافعت کو، تقویٰ کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے ذکر اللہ کی ضرورت ہے. لہذا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا رومی رحمت اللہ نے فرمایا، اذکر اللہ شاہ ما دستور داد، کہ اذکر اللہ کا حکم میرے شاہ نے، میرے شاہ حقیقی اس محبت وال کرنے والے اللہ نے ایک دستور محبت عطا فرمایا کہ تم ذکر اللہ کرو، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ اندر آتش دید و مارا نور داد، میرے اندر گناہوں کے تقاضوں کی آگ دیکھی اور اس نور، اس نار کو بجھانے کے لیے مارا نور داد اور مجھے نور عطا فرمایا کہ تم نور حاصل کرو تاکہ وہ جو تمہاری نار ہے وہ نور سے تبدیل ہو جائے. اور آگے فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نار شہوت، سمجھاتے ہیں دیکھو یہ نور کیوں عطا فرمایا، کیونکہ نار ہے. فرمایا نار شہوت چے کشت نور خدا، یہ شہوت کی آگ ہے، یہ کیسے بجھے گی؟ اللہ کے نور سے بجھے گی. پھر آگے معرومی نے اس کی وضاحت کی، فرماتے ہیں نور ابراہیم را ساز وستا، کہ اے میرے استاد، یہ استاد اصل میں استاد ہے، ضرورت شیری کی وجہ سے زال کو حذف کر دیا. لہذا فرماتے ہیں اے استاد، جس طرح سے نور ابراہیم نے نار نمرود کو بجھا دیا، وہ نعرے نمرود کا یہ عالم تھا کہ نمرود اور اس کے حواری کی کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس آگ میں جا سکے. لہذا معاملہ یہ پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا کیسے جائے. لہذا منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا دیا. لہذا ابراہیم علیہ السلام میرے شیخ فرماتے جب فضاؤں میں تھے، جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سب کے سب ہکا بکا اور شجدر و حیران تھے، اور ان کے اندر ایک غم کی آگ تک بڑک اٹھی کہ اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ان فرشتوں نے عرض کیا، کیا ہمیں اجازت ہے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے، مدد کرو. ابراہیم علیہ السلام فضاؤں میں ہیں، جبرائیل علیہ السلام پہنچے کہ ہماری کسی مدد کی ضرورت؟ فرمایا کہ آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں؟ اس نبی خلیل اللہ کے علیہ السلام کے نور ایمان کو دیکھیے، قوت ایمانی کو دیکھیے کہ اس حالت میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں، آئے ہیں یا بیچے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آیا ہوں، میں بھیجا نہیں گیا، خود آیا ہوں. فرمایا کہ بس اگر یہ بات ہے، اللہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، حسبی اللہ، اللہ ہمیں، صرف اللہ میرے لیے کافی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اس نار کو اللہ تعالیٰ نے گلو گلزار بنا دیا، بردن و سلامن فرما دیا، ٹھنڈی فرما دیا سلامتی کے ساتھ، اور وہی نار ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی ایئر کنڈیشن بن گئی. یہاں تک کہ نمرود کی بیٹی نے یہ تماشا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو جیسے بڑے فر فضا مقام میں اور خوش و خرم بیٹھے ہوئے، نمرود کی بیٹی کہتی ہے کہ اس نے واٹس ایپ کر کے پوچھا کہ اس آگ میں ہم بھی آ سکتے ہیں کہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آ سکتے ہو تم بھی، یا تمہیں بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس کلمہ کو، نور کو تم حاصل کر لو، اس نار کے اندر آ جاؤ تو یہ نار تمہیں، اس وہ نور تمہیں اس نار سے محفوظ رکھے گا. لہذا اسی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے جو ہے وہ وطن سے نکال دیا گیا، اور وہیں پر پھر آپ نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، وہاں سے آپ نے پھر ہجرت فرمائی. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، یہ جو گناہوں کی آگ ہے سارے عالم میں، یہ جو گناہوں کی آرم سارے عالم میں جل رہی ہے، مثل نار نمرود کے ہے. یعنی جو گناہوں کی آگ ہے، یہ بھی نمرود کی نار کی طرح، آگ کی طرح ہے. فرماتے ہیں اگر تم اس آگ سے حفاظت چاہتے ہو تو نور حاصل کرو، نور. ان صحبتوں سے اور ذکر اللہ کے اہتمام سے اس نور کو حاصل کرو. اور ایک بات اور سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو قرآن کریم میں جہاں ذکر آیا ایمان والوں کے لیے، وہاں آیا اذکر اللہ کثیرا، صرف ایک جگہ منافقین کے لیے فرمایا کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا. فرمایا اس لیے یاد رکھنا کہ ذکر قلیل کافی نہیں ہے، ذکر کثیر ہونا چاہیے. اب وہ ذکر کثیر کیسا ہے، اس کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ بندے کا سفر تھا، پنجاب میں ہم جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، گاڑی میں تھے. تو رات کے وقت آپ کو معلوم ہے موسم ذرا ٹھنڈک کی طرف چلا جاتا ہے، ایئر کنڈیشن کا جو فین تھا کرتے کرتے صرف ایک نمبر پہ فین چل رہا تھا. جیسے جیسے دن بڑھنے لگا ویسے ویسے ایئر کنڈیشن کا فین جو ہے وہ بڑھنے لگا. دادا جب دھوپ نکل آئی تو اس کو فل پہ کر دیا. تو بات سمجھ میں آ گئی نا، پتا یہ چلا انسان جب اس ماحول میں بیٹھا ہوا ہے تو ہلکا سا ذکر بھی کافی ہے، ہلکا سا ذکر بھی کافی ہے، اللہ تعالی سے تعلق اور دھیان کے لیے ہلکی سی توجہ بھی کافی ہے. بلکہ اگر وہ ہلکی سی توجہ بھی نہ ہو، صرف صحبتوں میں بیٹھا ہو، یہ بھی کافی ہے. لیکن جیسے جیسے نعرے معصیت کی طرف بڑھے گا، گویا کہ جب مسجد سے نکلے گا، میرے پیارے دوستو مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے اپنے ذکر کے ایئر کنڈیشن کا فین تیز کرنا پڑے گا. جیسے جیسے گھر کے ماحول میں، بازار کے ماحول میں، یا فیملی گیدرنگ کے ماحول کے اندر جائے گا، ویسے ویسے اس کے قلب کے ایئر کنڈیشن کو سنت اور ذکر کے ذریعے سے اس کو تیز کرنا پڑے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو تدابیر کے ساتھ، ان تدبیروں کو سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ہم اپنے ذکر کے ایئر کنڈیشن کو کیسے تیز کریں. اور فرمایا کہ ایئر کنڈیشن کی ایسی عجیب مثال ہے، باہر 45 ڈگری ہو لیکن وہ ایئر کنڈیشن اپنے اندر کے ماحول کو ٹھنڈا رکھتا ہے. فرمایا اسی طرح سے گناہوں کی آگ سارے عالم میں ہو، لیکن وہ شخص جو دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد رکھنے والا ہے، اگر وہ اللہ تعالی کی محبت کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے، اس محبت درد بھرے دل کے ساتھ سارے عالم میں جہاں پر جاتا ہے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اس کا عالم یہ ہوتا ہے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے اور میں زمانے پہ چھا گیا. لہذا دبئی ہو، امریکہ ہو، جرمن ہو، جاپان ہو، وہاں کی بےحودگی اور ننگی ٹانگے اور عریانی ہو، لیکن اس کے قلب میں اگر اللہ تعالی کی محبت کا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، تو فرمایا کہ جیسے جیسے موقع آئے گا وہ اس کو تیز کر کے اللہ سے اپنے دھیان کو اور بڑھا دے گا. اور وہاں پر صرف ذکر اور سنت سے نہیں، بلکہ ساتھ میں استغفار اور توبہ کی بھی آمیزش کر دے گا، تاکہ جو ہے اس کی غلاظت اور گندگی نکلتی جائے، ایئر فلٹر ہوتا رہے، فلٹر اس کے قلب کا ہوتا رہے، اور وہ جو غیر اللہ کا دعا دل میں آ رہا ہے اس کے قلب سے اس کو نکالتا رہے. میرے پیارے دوستو، تو اس لیے ذکر لالٹین کو روشن رکھنے کے لیے ذکر اللہ کی ضرورت ہے میرے دوستو. اور اس کے بعد اس لالٹین کی بتی کو آپ دیکھیں کہ اس میں بتی روگے تو اس کی بتی کو ایک بٹن لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی بتی اوپر اور نیچے ہوتی ہے. لہذا اگر جیسے ہی آپ اس کی بتی کو اوپر کریں روشنی بڑھ جائے گی، لیکن زیادہ اوپر کریں تو بجائے روشنی بڑھنے کے پھر دھواں نکلتا ہے اور وہ بتی بھی کالی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں اپنے اعمال کو سنت اور شریعت کے دائرے میرے میں رکھو. فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہماری ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہماری نانی اتنی نیک ہیں، اتنی نیک اور اتنی عبادت گزار ہیں، چھلانگ ماری جنت سے بھی آگے نکل گئی. لہذا میرے پیارے دوستو جنت سے آگے نہیں نکلنا، اپنے اعمال کو شریعت و سنت کے تابع رکھنا یہ بہت اہم بات ہے. کیونکہ جب کوئی چیز شریعت و سنت سے تجاوز کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، پھر وہی چیز بدعت بن جاتی ہے. جس کی ایک چھوٹی سی مثال، حدیث شریف میں، احادیث میں، شمائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازار کا ذکر آیا وہ ہے نصف ساق. ساق کا اطلاق آپ یوں سمجھے کہ گھٹنے سے نیچے سے لے کر اور ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے نا، اسی کا ساق کا اطلاق، اسی کو ساق بولتے ہیں نا، پنڈلی اسی کو کہتے ہیں کہ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات اپنی شلواریں یہاں تک رکھتے ہیں، ایسے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا. نصف ساق زیادہ سے زیادہ، دیکھیں اس کا نصف کیا بنے گا، یہی تو بنے گا نا. بازو کو دیکھیں نا آپ نے اونچے اتنا، بازو کو وضو کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کے ساتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ پورے آدھے خود بھی دھل جاتے ہیں. حالانکہ فقہا نے، آپ قدوری سے لے کر ہدایت تک چلے جائیں، تمام کتابوں میں اس مائے مستعمل کے بارے میں کتنی ابحاث ہوتی ہے کہ اسے، برحال خلاصہ یہ ہے کہ اس پانی، وضو کے پانی سے بھی بچنے کو علماء نے فرمایا، احتیاط کرو اس سے بچو. تو جب انسان اپنے عمل کو شریعت و سنت کے تابع رکھے گا، اور پھر ایک بات میرے شیخ اور فرمایا کرتے تھے، اپنے اس عمل کو بزرگوں سے اولیاء اللہ سے ملاتے رہو. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک بات میں اپنے شیخ کی آپ کو بتاؤں، اس زمانے کے بڑے بڑے، یعنی بڑے بڑے دیندار بھی بات اپنے منہ سے نہیں نکال سکتے. حضرت میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اپنے شیخ کو بھی اولیاء اللہ کے رستے سے ملاتے رہو. فرمایا یہ دیکھو کہ وہ اپنے بزرگوں کے رستے پر ہے کہ نہیں ہے، اس کو بھی دیکھتے رہو. فرمایا کہ اگر وہ اپنے بزرگوں کے رستے سے ہٹ گیا تو فرمایا کہ پھر اب وہ شخص قابل تقلید نہیں ہے. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات فرمایا کرتے تھے میرے دوستوں. اس لیے اپنے عمل کو شریعت و سنت کے تابع رکھیں گے، چاہے وہ شادی ہو، چاہے بیاہ ہو، چاہے فوتگی ہو، چاہے لباس ہو، چاہے ہماری تجارت ہو، چاہے ہمارے معاملات ہو، رشتہ داری ہو، ہر چیز کے اندر اپنی عبادت ہو، چاہے ہر چیز کے اندر اپنے اعمال کو شریعت و سنت کے تابع رکھنا یہ ضروری ہے. وہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، روشنی پھیلے گی اور نور پھیلے گا، اور جب وہی چیز شریعت سے آگے بڑھ جاتی ہے، سنت سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر اس سے دھواں نکلتا ہے جس سے لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے اور وہ بتی بھی خراب ہوتی ہے. اللہ اکبر، یہ تو وقت پورا ہو گیا بھائی، کیا وقت ہوتا ہے، پونے دو. اچھا چلو ٹھیک ہے، بس بات ایک منٹ میں سمیٹ دیتے ہیں. آخری بات جو فرمائی، دو باتیں بس رہ گئی. ایک بات تو یہ کہ جب وہ بتی کالی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو قینچی سے کاٹتے ہیں. دادا میرے شیخ فرماتے تھے، جب دل میں ایک تقاضے پیدا ہو اس کو لا الہ کی قینچی سے کاٹتے رہو. فرماتے اس سے تمہارا ایمان اور روشن ہوگا، جیسے لالٹین روشن ہوتی ہے ایسے تمہارا ایمان اور روشن ہوگا. پھر آخر میں لالٹین کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ لالٹین جب روشن ہوتی ہے اس کی بتی بھی آپ نے سیٹ کر دی، پھر اس پر شیشہ چڑھا دیتے. اب دیہاتی جو ہے نا، اس کا ایک انداز ہوتا ہے چلنے کا، ایسے اچھلتا کودتا چلتا ہے، لیکن وہ لالٹین تیز ہوا بھی چل رہی ہو پھر بجھتی نہیں ہے. لہذا میرے پیارے دوستو، ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت سے جو اپنے قلب کے ایمان کو روشن کر لیتے ہیں اور تقویٰ کا شیشہ اس پر چڑھا دیتے ہیں، پھر سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر، ننگی اور عریان بے ہدا فلمیں مل کر، بادشاہت اور تاج و تخت مل کر، وزارت اور مال و دولت مل کر، حسینوں کا عالم مل کر، شامی کباب بریانیوں کی دولت مل کر، اور اس کے ملک مل کر، میرے پیارے دوستو ایسے شخص کو اللہ تعالی کی محبت کے رستے سے الگ نہیں کر سکتے. لہذا فرماتے ہیں میرے شیخ، پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، اور روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے. اور فرماتے ہیں جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، اور کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما، ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ہمیں تقوی کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما، ہمیں عبادت کی لذت و حلاوت عطا فرما. ہمیں اللہ، ہمیں اپنی عبادت کی، اپنے نام کی لذت و حلاوت عطا فرما.